അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആത്തി അഅ്മാലിനാ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة او كما قال عليه الصلاه والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگوں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی نے بنایا بہت مختصر آخرت کی زندگی کو اللہ تعالی نے بنایا لامحدود یہاں نہیں کہ بہت مختصر 60 سال 70 سال 80 سال آدمی گزار لیتا ہے یہ اس امت کی عمر ہے پچھلی امتوں کی عمروں کے بارے میں خالی ایک بات عرض کر دوں 400 سال میں جا کر ان کا بچہ ان کا لڑکا بالغ ہوتا تھا 400 سال علماء نے لکھا ہے 400 سال کی عمر میں جا کر بالغ ہوتا تھا اب وہ جوان کب بنتا ہوگا شادی کب کرتا ہوگا پھر اس کی اولاد کب ہوتی ہوگی کب اس کی نسل چلتی ہوگی یہ عمریں دی تھی اللہ نے ان کو لیکن ان کے بھاؤ اتنے نہیں تھے ہمارے بھاؤ بہت زیادہ ہیں ان کے یہاں اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا آج رات کو اس نے شراب پی ہے آج رات کو اس نے زنا کیا ہے آج رات کو اس نے چوری کی ہے یہ ان کے گھروں پر لکھ دیا جاتا تھا صبح میں لوگ جب اس زمانے میں اخبار نہیں ہوتے تھے تو نئی نیوز کیا ہے وہ صبح جب لوگ جاتے تو لوگوں گھروں کے اوپر خالی دیکھ لیتے تھے کہ آج اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا ٹیب کھل جاتے تھے ان کے اور ہمارے لیے اچھا اعمالوں کا بھاؤ بھی ان کے یہاں زیادہ نہیں تھا ہمارے یہاں اعمالوں کا بھاؤ بہت ہے میں خالی آپ کو ایک حدیث سناؤں عمل کے بھاؤ کی یہ جو اذان ہوتی ہے نا اذان پہلے ہی بات سن لینا چونکہ عام طور پر میں ایسے حدیث بیان کرتا ہوں جو آدمیوں کو عام کتابوں میں نہیں ملتی جو عام کتابیں علماء پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان میں یہ حدیثیں نہیں ملتی تو وہ شوشپن میں رہتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں ملے گی جہاں پر بھی آپ کو کسی جگہ شک لگے میری کتاب بکھرے موتی دیکھ لو 12 جلدیں آ گئی اس اس میں حدیث بھی لکھ دیتا ہوں اوپر کا حوالہ بھی لکھ دیتا ہوں تو سارے اوپر کے حوالے آپ کو وہاں ملیں گے یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا آپ کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عورتوں کی صف پیچھے ہوتی تھی مردوں کی صف
آگے ہوتی تھی.
بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اذان کے بعد. حضرت بلال نے اذان دی, میں بھاؤ بتا رہا ہوں اس امت کا ریٹ کیا ہے. تو پیچھے جو عورتوں کی صف تھی وہاں حضرت میمونہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے رہ کر, قریب میں حضرت عمر بھی کھڑے ہیں, اور کھڑے رہ کر کہا یا معشر النساء, یا معشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, یہ حبشی جیسا کہے ویسا کہو تم. حضرت بلال کا نام نہیں لیا, حبشی کا جملہ کہا. حدیث شریف میں حبشی آتا ہے کہ یہ حبشی جیسا کہے ویسا کہو تم, اور پھر جیسی اقامت میں جیسا کہے ویسا کہو تم. تو ایک ایک حروف پر, ایک ایک حروف پر دس دس لاکھ تمہارے درجے بلند ہوں گے, ایک ایک حروف پر دس دس لاکھ درجے بلند ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں کھڑے ہوئے تھے, تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت فما بال الرجال, یہ تو عورتوں کا بھاؤ ہو گیا کہ ایک ایک حروف پر دس دس لاکھ درجے بلند ہو رہے, تو اور مردوں میں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دعفان. دعفان کا مطلب ڈبل, یعنی بیس لاکھ درجے بلند ہوں گے. یہ فضیلت اس امت, ہم جو اذان کا جواب دیتے ہیں تو کبھی بھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ ہمارا اتنا بڑا بھاؤ ہے. آدمی اس استحضار کے ساتھ اذان کا جواب دے, اور اس استحضار کے ساتھ جو اقامت کا جواب دے. تو روایتوں میں یہ روایت حضرت میمونہ کی, اور یہ روایت طبرانی میں, یہ حوالہ بھی دے دیا میں نے طبرانی میں, یہ فرمایا کہ دس دس لاکھ درجے ایک ایک حروف پر عورتوں کے بلند ہوں گے. اور حضرت عمر کے پوچھنے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیس بیس لاکھ درجے مردوں کے لیے. یہ فضیلت بتائی, اور صرف اس امت کے لیے. ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لو, جنت میں فوراً کھجور کا درخت لگ جائے گا, فوراً. کل لگے گا, پرسوں لگے گا, بعد میں دیں گے, دیکھیں گے, یہ نہیں ہوتا. فوراً لگے گا. غرست لہ نخلۃ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ خالی امت کے لیے معافی کی دعا مانگ لو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ فضیلتیں بتائی کس امت کے لیے. میرے ساتھ پڑھو پڑھو وہ حدیث, اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. صحیح حدیث شریف میں کہ اتنا کوئی آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. جس نے بھی ابھی پڑھا اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں آٹومیٹک آ گئی. اس میں اخلاص ضروری نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. اخلاص کہتے ہیں اخلاص, یہ تو بغیر اخلاص کے پڑھے گا تو بھی مل جائے گا. ایمان ہونا شرط ہے بس, اور کوئی شرط نہیں ہے. کہ مومن ہو, کلمہ ہو اس کے پاس, کہ اتنا اچھا عربی میں نہ پڑھ سکے تو اس کا ترجمہ پڑھ لے, انگلش میں کہہ دے, گجراتی میں کہہ دے, اردو میں کہہ دے, اللہ مجھے معاف کر دے, دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان کو معاف کر دے, آ گئے کھاتے میں نہیں. کیا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, حدیث شریف میں آتا ہے, اور یہ حدیث بہت معروف مشہور ہے کہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیک کیا دے گا. بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو, صدقے کا ثواب. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو, مقبول حج کا ثواب. لو صاحب خدمت بھی کر رہا اور مقبول حج کا ثواب بھی مل رہا, بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے رہا اور اسے صدقے کا ثواب بھی مل رہا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تھے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں. ان کے دو قصے ہیں بیماری کے, ایک قصہ ہے مکہ مکرمہ کا اور ایک قصہ ہے مدینہ منورہ کا. یہ دو مرتبہ بہت بیمار ہوئے ہیں سعد بن ابی وقاص, یہ بڑے اونچے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. تب یہ مکہ مکرمہ کی قصہ عرض کر رہا ہوں. جب یہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا تو بہت بیمار ہیں, اب مریں تب مریں, اب مریں تب مریں, اب مریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ساتھ تمہیں کیا ہوا؟ میں کہا بس حضرت موت کے کنارے پر ہوں, بس حضرت آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں, مجھے اللہ نے مال بہت دیا ہے تو میں اللہ کے راستے میں لگا لوں, سب دے دوں گی. آپ نے فرمایا نہ. تو حضرت مجھے جو ہے تین حصہ دینے کی اجازت دی دیجیے, ایک حصہ دیے بچوں کے لیے رکھوں باقی دے دوں. آپ نے فرمایا نہ. حضرت آدھے آدھے کی اجازت دے دیجیے, میں کہا نہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ جانتے ہو کہ مال لگاؤ گے تو اس سطح کا ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے بیوی کے منہ میں لقمہ دو گے تو بھی اللہ تمہیں سطح کا ثواب دے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ لقمہ ہی دیتا رہے آدمی, یہ مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار محبت میں لقمہ دے دے تو صدقے کا ثواب ملے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص کو کہا, اور ایک جملہ کہا سعد ابن ابی وقاص کو, کیونکہ اللہ تیری عمر لمبی کرے گا اور تجھ سے اللہ بہت کام لے گا. اب پھر یہ بیمار ہوئے, جب بھی بیمار ہوتے تھے تو بالکل مرے تب مرے ایسے بیمار ہوتے تھے سعد ابن ابی وقاص. مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آئے. بھی کیا ہوا؟ حضرت دل جو ہے بس بیٹھ رہا ہے, دل کی حرکت جو ہے. آپ نے ایسے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا بھائی اسے تو اٹیک آیا ہے, یا آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دل کی بیماری کا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا ہے بھائی اس کا تو دل جو ہے, بھائی جلدی سے اسے لے جاؤ فلاں حکیم کے پاس, ایک حکیم تھا مدینہ منورہ, اس کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اجوا کی 7 کھجورے لے اور اس کی گٹلیاں پیسے, جیسے ایک کھجور اس کی گٹلی, دوسری کھجور اس کی گٹلی, تیسری کھجور اس کی گٹلی, ایسے 7 اجوا کی کھجورے, اور وہ گٹلی کو پیس کر اس کا جو آٹا ہوتا ہے اس کی جو پیسن ہوتی ہے آٹا, اس کو اسی کھجور میں ڈال دے, 7 کھجورے اسے کھلا دو. صحیح حدیث میں آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ حکیم نے ایسا کیا تو سعد ابن ابی وقاص کی طبیعت ایسی اچھی ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی بھی مجھے ہار کی تکلیف ہوئی نہیں. اسی لیے ہمارے مدینہ منورہ میں کھجور کے اجوا کھجوروں کے گٹلیوں کے باقاعدہ پاؤڈر بکتے ہیں, کسی حدیث کی وجہ باقاعدہ پاؤڈر رکھتے ہیں, لیکن وہ انہی کھجوروں کی نہیں ہوتی, ہونی چاہیے وہی کھجور جو کھجور لی آپ نے اسی کی. وہ تو سب اجوا کھجوروں کی گٹلی ہے جو جمع کر کے اس کو پیس دیتے ہیں, پیس کر کے جو آدھا کلو پاؤ کلو آدھا کلو پاؤ کلو کے ڈبے بنا دیتے ہیں اور بنا کر تقسیم کرتے ہیں. وہ تقسیم نہیں کرتے, بیچتے ہیں اسے, لیکن اصل یہ ہے کہ وہ کھجور وہی کھجور ہو اسی گٹلی کی کا آتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت اس امت کے لیے بیان. اچھا اب سعد ابن ابی وقاص کی عمر بہت لمبی ہوئی, مستجاب دعا تھی, بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, ایک جملہ کہتے تھے اے اللہ مجھے یہ چاہیے اور ابھی چاہیے, کل نہیں, ایک گھنٹے کے بعد نہیں, آدھی منٹ کے اب بھی. تو ان کی دعا تیر بہدف ہوتی تھی, حدیثوں میں آتا ہے تیر بہدف. تیر بہدف کا مطلب یہ, اب ادھر ہم گجراتی تیر بہادر کیا سمجھے, تیر بہادر کا مطلب یہ کہ موڑا دے یہ نکڑیوں فوراً اللہ نے آپ یوں جو نکلا فوراً قبول, ان کی دعا ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اللہ اسے مستجاب دعا بنا, لیکن اس پر مجھے قصہ یاد آیا کہ مسلمانوں میں آپس میں جب انتشار ہوتا ہے اور مسلمان جب آپس میں لڑنے شروع کرتے ہیں آپس میں دل پھٹتے ہیں, تو علماء نے لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جیسا آدمی بھی ہوتا ہے اس کی بھی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. یہ آپس کا انتشار, مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا علی جو ہے ایسا ہے, طلحہ ایسے ہیں, زبر برائی, علی بھی ایسے, طلحہ بھی ایسے, عائشہ بھی ایسی, وہ ایسے, سب کی برائی کی. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ خاموش ہو جا, میں نے میرے کانوں سے سنا ہے کہ علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ اور فلاں فی الجنہ فلاں, تو تو ان کی برائی کر رہا ہے, میں بد دعا کروں گا تجھے. وہ آدمی تھا تھوڑا بد مزاج, تو اس آدمی نے فوراً کہا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ کہہ کر پھر سے برائی کی, گالی دی. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بس یہ آخری بات ہے, اب اگر تو نے گالی دی میں تیرے لیے بد دعا کروں گا. تو اس نے کہا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ کہہ کر اس نے پھر گالی دی. سعد بن ابی وقاص نے دعا کے لحاظ ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا, اللہم اہلک ہو الان, اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے. مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ, یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے. روایتوں میں آتا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, جب یہ جملہ سنا کہ بد دعا کا, اب سارے صحابہ دائیں بائیں بھاگ گئے, دائیں بائیں, کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا, ڈرنے لگے کہ اس کی دعا قبول ہوتی. ہاں, اور کوئی کوئی سمجھنے لگا کہ شاید چھت نیچے گرے گی, کسی کے ذہن میں آیا کہ زمین پھٹے گی, کسی کے ذہن میں آیا کہ کوئی جانور آئے گا جو اسے ہلاک کرے گا, کسی کے ذہن میں آیا کوئی آدمی آ کر اسے قتل کرے گا, ہر ایک کے ذہن میں جو بات آئی, دور کھڑے ہو گئے جا کر. روایتوں میں آتا ہے باب السلام سے ایک مجنونہ ناقہ اونٹنی جو پاگل تھی, وہ دوڑی دوڑی آئی اور لوگوں کی گردن, لوگوں کے سروں کو اور بدنوں کو سونگنے لگی, سونگتے سونگتے وہاں تک پہنچ, اور وہاں پہنچ کر اس کے سر کو لیا اور سر کو پکڑ کے زمین پر ایسا پٹکا, ایسا پٹکا جیسے دھوبی گاڑ پر دھوبی کپڑے دھوتا ہے, اور وہی وہ آدمی مر گیا. ایسے 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 زبردست ان کی دعا قبول ہوتی تھی سعد بن ابی وقاص کی. لیکن جب جمل سفین, جب یہ حالات آئے مدینہ منورہ میں, جمل سفین آپس کا انتشار, ایک بات ذہن میں رکھنا, امت کو اور مسلمانوں کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے پہنچا ہے, جتنا آپس کے انتشار سے پہنچا. پوری کی پوری اسپین اذان سے محروم ہو گئی, پورا اسپین, حکومت تھی مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت رہی, لیکن آپس کے دو قبیلے تھے عربوں کے, ان کے آپس میں انتشار ہوا, اس کی وجہ سے اسپین کی سرزمین اذان و سماروں ہو گئی. اب دعوت کا کام تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے وہاں, لیکن وہ زور نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا. جب یہ جمل سفین آئی تو کتنا ہوا, تو سعد بن ابی وقاص بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگتے تھے, اے اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے. غیب سے آواز آتی تھی, سعد پہلے اپنے آپس کا معاملہ ٹھیک کرو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی, پہلے آپس کا معاملہ ٹھیک کرو پھر دعا قبول ہوگی. اسی لیے مولانا یوسف زبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام کرتے کرتے, دین کا کام کرتے کرتے, مدرسے چلاتے چلاتے, خانقاہ چلاتے چلاتے, کتابیں لکھتے لکھتے, دعوت کا کام کرتے کرتے, کوئی بھی دینی شعبہ ہو, کام کرتے کرتے کرتے, یا تو آدمی عمر ابن عبدالعزیز کے درجے پر پہنچے گا, یا آدمی حجاج ابن یوسف کے درجے پر پہنچے گا. وجہ, اگر اخلاص کے ساتھ کیا تو وہ درجہ ملے گا اسے, اور اگر اغراض ہوئی تو یہ درجہ ملے گا. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اخیر حیات کے اندر زوروں سے کہتے تھے ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں, اللہ کے لیے کرو گے اور محمد رت کو جوڑو گے, قومی رت کو کاٹو گے, تو اللہ تمہیں وہ اعزاز دے گا جو اللہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھیں گے محمدی طریقہ کیا ہے, شاجدیہ کا دور ہو, مدرسے ہوں, یا ہماری مسجدیں ہوں, یا ہماری خانقاہیں ہوں, یا ہمارے کاروبار ہوں, یا ہمارا رہن سہن ہو, یا ہمارا گھریلو معاشرہ ہو, یا معاملات ہوں, ہر چیز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. قومی ترتیب پر ہم زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ محمدی ترتیب پر زندگی گزاریں گے. قومی رگے کٹوائی محمدی رگے جڑوائی. کہ قومی رگے ادھر کٹوائی کہ قومیت نہیں. خالی انصار نے اتنا کہہ دیا یا لل انصار ہنین کے موقع کے اوپر خالی انصار کی زبان سے معمولی سا جملہ نکلا, معمولی سا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. ہنین کے موقع کے اوپر اللہ نے مال بہت دیا. ہنین کا جو سفر ہے فتح مکہ کے بعد اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بہت ملا, اور بہت ہی جو ہے باندیاں, بہت گھوڑے اور بہت سونا چاندی, بہت مال آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیا, ان کے تالیف قلب کی, انصار کو نہیں دیا. تو انصار نے دیکھا کہ صاحب محنت تو ہم نے کی, بھاؤ دوسروں کو مل رہا ہے, ہدیے دوسروں کو مل رہے, محنت تو ہم نے کی, انصار نے محنت کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے, حضور چہرہ پڑھ لیتے تھے کہ ان کے دلوں میں یہ چیز آ رہی ہے. مہاجرین جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, بھائی گھوڑے آئے فلاں مہاجری کو دے دو, سونا آیا فلاں کو دے دو, بانی آئی فلاں کو دے دو, یہ آیا فلاں کو دے دو. انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے موقع کے اوپر کچھ نہیں دیا, مدینہ والوں کو. تو بعض انصاری کی زبان سے جملہ نکلا, عورتیں ہماری بیوائیں ہوئی, بچے ہمارے یتیم ہوئے, اور محنتیں ہم نے کی, لیکن جب ہدیہ ہدایہ کا اور جب اکرام کا وقت آیا تو ہمیں پیچھے کر دیا اور یہ مہاجرین کو آگے کر دیا. اب سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا یا لل انصار او انصار کی جماعت, میں کچھ سن رہا ہوں تمہاری طرف سے. ایک انصاری کھڑے ہو گئے, یہ فرمایا ہاں حضرت, دل کے اندر ہماری یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی ہدیہ دوسروں کو ملے, قربانی ہم سے دلوائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, جمع ہو جاؤ, بھائی سب جمع ہو جاؤ. انصار کو آگے بٹھائے, مہاجرین کے پیچھے بٹھائے, اور انصار کو بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی. یہ تقریر سننے دی تھی, بات تقریر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہت جامع ہے. ایک تو دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے والی تقریر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے وصال کے ایک ہفتہ پہلے تقریر کی تھی. تین تقریریں کی تھی, ایک خواص میں کی تھی, دوسرا سارے صحابہ مردوں میں کی تھی, اور تیسری تقریر عورتوں کو جمع کر کے کی تھی. یہ تین تقریریں بڑی زبردست ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک تقریر یہ انصار کے ہنین کا میدان میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او دین کے کام کرنے والوں, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ قصہ سناتے تھے تو بہت روتے تھے. اور جو پرانے ساتھی ہوں گے جنہوں نے سنا ہوگا مرکز میں, انہیں یاد بھی آ جائے گا, جب قصہ میں سنوں گا بہت روتے تھے. یوں کہ دین کا کام کرو اور لو اللہ سے, چھپے رہو, کوئی ہمارا احترام کرے نہ کرے, کوئی ہمارا بھاؤ پوچھے نہ پوچھے, کوئی ہمیں کوئی کرے گا کوئی بات نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بس مجھے لوگ سمجھے, مجھے مسکین و حقیر و تنقیح, شاعر کہتا ہے لوگ سمجھے مجھے مسکین و حقیر و تنقیح, وہ نہ کہہ دے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اللہ اپنی مجلس میں ہمیں نہیں نکالا, اصل تو وہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کر کے ایک ایک کو, سعد بن عبادہ انصاری تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سعد بن عبادہ سے کہ سعد تمہاری کیا رائے ہے. تو سعد بن عبادہ بہت بہت ذہین اور بہت سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا, حضرت میں کیا کہوں, میری میرے قوم کا ایک آدمی ہے, گول مول بات کی, میری قوم کا ایک آدمی ہے, یعنی میری قوم کے ساتھ ہوں میں بھی. یہ اشارہ کیا کہ میرے بھی دل کے اندر یہ آ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے دوسروں کو دیا ہمیں نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا الا سنو, یہ پوری تقریر نہیں سناتا, آپ کو کچھ جملے سناتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ دین کا کام کر کے صرف اللہ سے لینا, یہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو. اس لیے یہاں علماء بھی موجود ہیں. میں ایک درخواست کروں گا, ابھی تازہ میری ایک کتاب آئی ہے, اس کا نام ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اس کتاب کا نام ہے. یہ بھی رائیون کے اجتماع سے پہلے ہی آئی ہے, رائیون بھیج دی ہم نے وہ کتاب, اور ہمارے ساتھی وہ پہنچ بھی گئی الحمدللہ. یہاں تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ کہ کبھی کبھار یہ ہندوستان لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. بکھرے موتی جلد 12 اصل لکھا ہے, چونکہ بکھرے موتی عام کتاب ہے, لوگ تو پڑھتے ہیں اسے, تو لکھا ہے بکھرے موتی جلد 12, اور پھر نیچے لکھا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ صرف علماء کے لیے لکھی ہے, عوام کے لیے نہیں لکھی. اس میں قرآن ترجمہ اور اس کی تشریح, قرآن کوئی حدیث بھی نہیں لکھی. کئی بیچ میں کوئی حدیث آ گئی ہو تو بات الگ ہے, جیسے مضمون پورا کرنے کے لیے کوئی حدیث آ جائے تو بات الگ ہے, لیکن قرآن ترجمہ اور اس کا تشریح, قرآن ترجمہ تشریح, قرآن ترجمہ تشریح. 136 سبق ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے, پرانے کام کرنے والوں کے لیے, علماء کے لیے, خانقاہ صاحب کے لیے. ہمارے پیر ذوالفقار تشریف لائے تھے ہمارے گھر پر, وہاں مدینہ منورہ. سب سے پہلے میں نے ان کو پیش کی کہ حضرت یہ کتاب آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی, اللہ کیا کہتا ہے اس میں دیکھنا. سب ہمارے یہاں انہوں نے کچھ اسی وقت پڑھا انہوں نے کہ اس کی جو فہرست ہے یہ مجھے سنا. فہرست سنا کر تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا کہ کتاب ہمیں دے دو, پڑھیں گے بعد میں اطمینان سے. تو آپ لوگ ضرور اس کو دیکھنا, رہبری ملے گی انشاءاللہ. بکھرے موتی جلد 12 عقل مند, اس کے نیچے لکھا ہے 136 سبق قرآن سے اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع کے اوپر کوئی اشارہ نہیں کیا, کھلی کھلی بات کہہ دی. اور کیا کہا, اے دین کے کام کرنے والوں غور سے سن لو, تم اگر مجھے یہ کہو, انصار تھے نا, مہاجرین بھی سن رہے ہیں, تم اگر مجھے یہ کہو کہ اے اللہ کے رسول, مکہ مکرمہ سے تمہیں دھکے مارے جا رہے تھے, مدینہ منورہ میں ہم نے تم کو پناہ دی, تم نے سچ کہا. تم اگر یہ کہو کہ مکہ مکرمہ میں تمہارے پاس کھانے کے لیے چیزیں بھی نہیں تھی, مدینہ منورہ میں ہم نے تمہارے لیے کھانے کا, روٹی کا, روزی کا, کھجور کا ہم نے انتظام کیا, مکہ مکرمہ میں تمہارے پاس مکانات نہیں تھے, مدینہ منورہ میں تمہارے لیے ہم نے مکان کا انتظام کیا. سبق تو حضور نے ان کے احسانات دلوائے, تمہارا مجھ پر یہ احسان ہے, تمہارا مجھ پر یہ احسان ہے, تمہارا مجھ پر یہ احسان ہے. پھر کہا میرا بھی تم پر ایک احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرا بھی تم پر ایک احسان ہے, اور وہ احسان یہ ہے کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں جنتی بنایا ہے. پھر ایک جملہ کہا, لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار. لوگ اکثر جو ہے ایک وادی میں چلے اور انصار ایک وادی میں چلے, تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا, انصار کے ساتھ رہوں گا, دن کے کام کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا. اور تمہاری زبانوں سے جملے میں سن رہا ہوں کہ اب حضور مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے, میرا جینا بھی تم میں ہے, میرا مرنا بھی تم میں ہے, میری قبر بھی تم میں. پھر جملہ کا کان کھول کے سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مہاجرین کی مثال کپڑے کے باہر کے حصے کی ہے, اور اے انصار تمہاری مثال کپڑے کے اندر کے حصے کی ہے, اتنے تم مجھ سے قریب ہو. پھر کہا ایک جملہ بہت دھیان سے سنو, بہت دھیان سے سنو, آج کے دن کا سورج غروب ہوگا, مہاجرین کوئی اپنے گھروں پر اونٹوں کو لے کے لوٹے گا, کوئی اپنے گھروں پر گھوڑوں کو لے کے لوٹے گا, کوئی اپنے گھروں پر سونے اور چاندی کو لے کے لوٹے گا, کوئی اپنے گھروں پر باندیاں کو لے کے لوٹے گا, کوئی اپنے گھروں پر غلاموں کو لے کے لوٹے گا, لیکن اے انصار کی جماعت تم اپنے گھروں پہ لوٹو گے, اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. بتاؤ کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ تو سارے کے سارے انصار رو دیے, ہچکیاں نکل گئی. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. حضرت ہم خوش ہیں, حضرت ہم خوش ہیں, حضرت ہم خوش ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھنا, اب آج کے دور کی بات کر رہے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یاد رکھنا قربانیاں تم نے دی ہے, تمہارے بچے یتیم ہوئے ہیں, مال تم نے کھپائے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن دسترخوان دکھیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا, حجی آئیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا. تو لوگ جو دوسروں کی عزتیں کریں گے تمہاری عزت نہیں کریں گے, تمہارا کوئی ریٹ نہیں ہوگا, لیکن کام تم نے کیا ہے. خاموش رہنا, صبر کرنا, حشر کے میدان میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تم مجھے خالی یاد دلا دینا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا, جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا. کبھی بھی دنیا میں مت مانگنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے مختصر حنین کا, دین کے کام کرنے والوں کو ابھارنے کے لیے. کہ دنیا میں کچھ مانگو مت مانگنا, دسترخوان لگیں گے تمہیں کوئی بلائے گا بھی نہیں, ہدیے آئیں گے دوسروں کو بس ہدیے آئیں گے, تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یہ تو کوئی بات نہیں, صبر کر لینا, برداشت کر لینا, اور حشر کے میدان میں تم آ کر خالی مجھے یاد دلا دینا. قسم کھا کے کہا, میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا. اے اللہ اسے یہ دے دے, اے اللہ اسے یہ دے دے. جب حضور یہاں تک پہنچے تو مجمع ہسکیا مار کر رونے لگا. ہسکیا مار انصار نے کہا آج کے بعد سے کبھی ہم مطالبہ نہیں کریں گے. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو, ایک صحابی, اور صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آج تو آپ نے ہمارا دل ہلا دیا, لیکن میں ایک مسئلے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. یوں کہا بس حضرت میں اتنا پوچھتا ہوں کہ حصے میرے حصے میں جو باندی آئی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ آپ کی رضائی بہن ہے اور نام بتاتی ہے شیما. میں کوئی کام لیتا ہوں اس سے باندھی سدھا کے کام لیتا ہے نا, یہ کر یہ کر, یہ صفائی کر, یہ کر یہ کر. وہ جب میں بات کرتا ہوں یا کوئی کام بتاتا ہوں تو وہ جملہ کہتی ہے میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں, میں تمہاری نبی کی رضائی بہن ہوں. تو حضرت میں اس بات کا خلاصہ چاہتا ہوں, اگر آپ کی رضائی بہن ہے تو میری باندھی بنے, یہ تو مجھے میری غیرت کے خلاف ہے کہ نبی کی بہن اور میری باندھی بنے. تو آپ نے فرمایا اس لڑکی کو بلاؤ. اب جو ہے خیمے میں سے اس لڑکی کو بلا کر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کے کہا کہ بیٹھو تم میری بہن ہو. تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میں آپ کی بہن ہوں. کہ کیسے میری بہن ہو, مجھے تو یاد نہیں بچپنے کا, تجھ سے آدمی کو کہاں یاد رہتا ہے بچپن کا. تو اس لڑکی وہ لڑکی جو ہے وہ ہسکیاں مار کر رونے لگی. سیما وہ ہسکیاں مار کر رونے لگی. آپ نے فرمایا لمت تکتی ہے سیما, کیوں رو رہی ہے, کیا بات ہے؟ یہ کہا میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میں نے اور آپ نے بچپن میں ایک ساتھ دودھ پیا ہے, قدلی بنی ساتھ بھی. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ نے اور میں نے ساتھ دودھ پیا ہے, اس سے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اس لڑکی نے اپنی آستین اوپر کی اور کہا بچپن میں میری اور آپ کی لڑائی ہوئی تھی جیسے بچوں کی ہوتی ہے آپس میں, تو آپ نے غصے میں آ کر یہاں میرے ہاتھوں پر کاٹا تھا, آپ کے دانتوں کے نشانات تھے, حضور کے دانتوں کے نشانات تھے. حضور نے دیکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور شیما نے اسلام بھی قبول کیا. یہ اسی قصے کے بعد ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور کہا مجھے ایک بہن ملی زندگی میں, حضور کی تو کوئی بہن تھی نہیں, انہوں مجھے ایک بہن ملی زندگی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم جو ہے اس کے لیے, وہ صحابی جس کی ماتحت چاہتی نہیں تھی وہ صحابی نے اسی وقت آزاد کر دیا. بے نبی کی بہن میری مانگ بھی ہوئی تھی, میں نہیں رکھ سکتا. اس کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے, حضرت بچپن میں ہم نے آپ کو پالا تھا, بچپن میں آپ کے کپڑے دھوئے تھے ہم نے, بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا, کبھی کبھی آپ روتے تھے بچپن میں بہت, ہم اٹھا اٹھا کر گاؤں کے اندر چلتے تھے جب, تو حضور رو دیے. حضور نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں. اس ہنین کے موقع کے اوپر کئی ہزاروں غلام آزاد ہو گئے, لوگوں نے سب کو آزاد کیا. کہا بھائی یہ حضور کی خدمت کی ہے ان لوگوں نے. پھر انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا, حضرت کسی بادشاہ کی اگر ہم خدمت کرتے ہوتے یا کسی بادشاہ کی ہم نے خدمت کی ہوتی وہ ہماری مدد کرتا ابھی, آپ تو بھلو کے بھلے ہیں, آپ تو سخیوں کے سخی ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں اخلاق برتو ان کے ساتھ, چنانچہ وہ اخلاق برتے گئے اور اخلاق برت کے سینکڑوں غلام باندھ دیا آزاد ہوئی. شیما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی چادر بچھائی اور کہا تم میری بہن ہو, تم اگر چاہو میں تمہیں مدینہ منورہ لے جاؤں, وہاں جا کر تمہارا نکاح کا, تمہارے گھر کا, تمہارے رہنے کا انتظام کروں اور وہی تم زندگی گزارو, اور اگر تم چاہو تو میں تم کو تمہارے قافلے کے ساتھ واپس لوٹا دوں, تمہاری جو تمنا ہو. تو حضرت شیما نے جواب دیا, حضرت میں میرے قوم کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, تو میرے قوم کے ساتھ زندگی گزاروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھوڑے دیے, کچھ باندیاں دی, کچھ مال دیا. جب شیما روانہ ہو رہی تھی تو حضور کے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے, موٹے موٹے آنسو, حضور موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے کہ زندگی میں ایک بہن ملی اور وہ بھی جا رہی. اور جب صحابہ نے آزاد کیا تو حضور نے بہت خوشی کا اظہار کیا. اخلاق بہت اونچی چیز ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. شرک کی حالت میں بھی یہ جملہ یاد رکھنا, شرک کی حالت میں بھی اگر کوئی اخلاق برتے گا تو بھی اللہ اس کے اخلاق کو ضائع نہیں کرے گا. مشرک ہے آدمی. کیا قصہ سناؤں تمہیں, ام سلمہ جب اکیلی چلی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف, تنعیم پر جا کر بیٹھ گئی ام سلمہ, بچہ ساتھ ہے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے, لمبا سفر ہے, اکیلی عورت, جوان عورت, خوبصورت عورت اور بچہ ساتھ ہے, کیا کروں, کہاں جاؤں, کیسے جاؤں. ابو سلمہ یہاں ہے نہیں, ابو سلمہ مدینہ منورہ میں ہے. حدیث میں آتا ہے عثمان ابن ابی طلحہ یہ مشرک تھے, یہ اپنے اونٹ چرا رہے تھے وہاں, انہوں نے دیکھا کوئی جوان عورت بیٹھی, کوئی جوان عورت بیٹھی بچہ لے کر. یہ آئے اور آ کر کہا بہن کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں کہا مجھے مدینہ جانا ہے. اکیلی مدینہ منورہ کا سفر, اکیلی اٹھنے کے اوپر تم کیسے کرو گے اکیلے سفر, اور تمہارے پاس تو اٹھنے بھی نہیں ہے, کیسے جاؤ گے؟ میں نے مکہ والوں نے مجھے نکال دیا, میں باہر آ کر بیٹھی ہوں, دیکھتی ہوں کوئی قافلہ یہاں سے چلے گا, میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گی. تو یہ عثمان بھی اپنے بھی طلحہ یہ مشرک تھے. انہوں نے کہا بیٹھے رہو محلن محلن محلن, بہن تم یہی بیٹھے رہو, میں تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. اپنے گھر پر گئے, دو اٹنیاں لے کر آئے, ایک اٹنی اپنے لیے, ایک اٹنی ام سلمہ کی, اور ام سلمہ کو بٹھایا. اور ایک روایت نہیں ہے کہ ایک اٹنی لے کر خود پیدل چلے نکیل پکڑ, اور دوسری روایت دونوں الگ الگ قسم کی روایتیں ملتی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب اٹنے کو بٹھایا تو عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا میں تم اس اٹھنے پر بیٹھ جاؤ اپنے بچے کو لے کر اور اطمینان سے بیٹھو, میں نکیل پکڑ کے چل رہا ہوں. روایت میں یہ ہے کہ عثمان ابن ابی طلحہ چلتے 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 جب کسی ام سلمہ کو انہیں حاجت ہوتی, پیشاب کی, پانی کی, استنجا کی, بچے کی, کوئی کام کی, تو خالی وہ اشارہ کرتی, بس یہ اشارہ کرتی. عثمان ابن ابی طلحہ سمجھ جاتے کہ انہیں کو ضرورت ہے. عثمان ابن ابی طلحہ اٹھنے کو بٹھاتے, وہ جو ہے اتر جاتی, اور اٹھنے کو لے کر عثمان ابن ابی طلحہ دور چلے جاتے. ام سلمہ روتے ہوئے کہتی تھی, روتے ہوئے کہتی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا ہمارا 12 دن کا سفر ہوا. کتنے دن کا بھائی؟ 12 دن کا. 12 دن میں کبھی بھی عثمان ابن ابی طلحہ نے مجھے دیکھا بھی نہیں, مجھے دیکھا بھی نہیں, بس میں اتر کر اپنے حاجت سے فارغ ہو جاتی ہے, دور چلے جاتے. پھر جو ہے جب پتہ چلتا انہیں کا فارغ ہو کے بیٹھ گئی ہے, تو وہ اٹھنے کو لے کر آتے لیکن میری طرف منہ کر کے نہیں, میری طرف پیٹھ کر کے لے کے آتے. اور اٹھنی بٹھاتی، میں بیٹھ جاتی، اشارہ کرتی کہ میں بیٹھ چکی ہوں، پھر جو ہے وہ اٹھنے کو لے کے روانہ ہوتے. بس 12 دن میں خالی ایک جملہ کہا ہے انہوں نے، ایک جملہ. جب قبا کو دیکھا تو عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا آپ کے شوہر اس بستی میں ہیں، آپ کے شوہر اس بستی میں. وہاں قبا داخل ہوئے اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا ابو سلمہ کہاں ہے، ابو سلمہ کا مکان کہاں ہے، ابو سلمہ کا مکان کہاں ہے. کہا یہ مکان ہے. دستک دی، دستک دے کر دیکھا تو ایک آدمی نے دروازہ کھولا، وہی ابو سلمہ تھے. انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی، میرا بچہ. تو ابو سلمہ نے دیکھتے ہی خوشی کے آنسو نکلے ان کے، خوشی کی، میری بیوی آ گئی، میرا بچہ آ گیا. فوراً ابو سلمہ نے ان کو اتارا اور اتار کر جو ہے اپنے گھر میں داخل کیا، اور اپنے گھر میں داخل کر کے عثمان ابن ابی طلحہ سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، کھجورے لے لو. عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ نا، عثمان ابن ابی طلحہ نے اپنی اٹھنی واپس کر لی مکہ کی طرف. تو ابو سلمہ کہنے لگے پانی تو پی لو. یہ کہا نا، یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، یہ اخلاق میں نے اللہ کے لیے برتے ہیں، کوئی میرا مقصد نہیں ہے. یہ شرک کی حالت تھی، ان کی نیکی تھی، الگ مشرک ہے. اللہ نے اتنی پسند کی، اتنی پسند کی کہ عثمان ابن ابی طلحہ کو اللہ نے کچھ خیریں دے دی، اور سب سے پہلے خیر یہ ملی کہ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، مسلمان بن گئے عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی. اور دوسری خیر یہ ملی ان کو کہ قیامت تک کعبے کی چابی ان کے خاندان میں رہے گی. یہ چابی اسی خاندان کے ہیں. تیسری خیر یہ ملی کہ قیامت تک ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا. یہ خیر ملی. ام سلمہ دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ اتنے بڑے اخلاق والا آدمی ہے تو اسے محروم مت کر، اتنے بڑے اخلاق والا آدمی ہے تو اسے محروم مت کر، اتنے بڑے اخلاق والا آدمی اسے محروم مت کر. مکہ مکرمہ سے لوگ جب آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے مدینہ منورہ، تو ام سلمہ سب سے پہلے پوچھتی تھی عثمان ابن ابی طلحہ کا کیا حال ہے، عثمان ابن ابی طلحہ کا کیا حال ہے. یہ پوچھتی تھی ام سلمہ، سجدے میں دعا کرتی تھی کہ اللہ اسے محروم مت کرنا، اسے محروم مت کرنا. بعد میں مدینہ منورہ میں آواز لگی، خالد بن ولید، عثمان ابن ابی طلحہ، یہ دونوں کے دونوں آ رہے ہیں. خالد بن ولید، عثمان ابن ابی طلحہ آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس لیے ام سلمہ کا نکاح شروع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اب یہ ام المومنین بن گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. تو جب حضور نے اطلاع دی کہ ام سلمہ وہ آ رہے ہیں عثمان ابن ابی طلحہ، کتابوں میں لکھا ہے، ام سلمہ عشقیہ مار کر رونے لگی. کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اپنا قصہ سنایا، حضرت 12 دن تک وہ مجھے لے کر آئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اتنی اونچی اخلاق والا آدمی، خالد ابن ولید، عثمان ابن ابی طلحہ، یہ دونوں کے دونوں مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ. اور مدینہ میں تھوڑی سی بھڑک پڑ گئی، خالد بھی آ رہے ہیں، عثمان ابن ابی طلحہ بھی آ رہے ہیں. نبی کے اخلاق تو بہت اونچے ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں. معمولی سا بیوی نے اگر نمک زیادہ ڈال دیا کھانے میں تو آسمان نیچے زمین اوپر، یہاں تو ملی اوپر مت ملنا، آدمی ایسے جملے نکالتا ہے. اور وہاں نبی اونچے اخلاق والا. جب عثمان ابن ابی طلحہ اور خالد ابن ولید چلے 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 چلے، بہت لمبا قصہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ راستے میں خیمہ دیکھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو عثمان ابن ابی طلحہ خالد ابن ولید نے کہا بھائی پکڑے گئے، یہ خیمہ تو کسی سیٹھیے کا ہے. آگے بڑھے، آگے بڑھے تو ان کا غلام دیکھا، او ہو یہ تو جو ہے فلانے صحابی کا ہے، عمر ابن عاص کا ہے، یہ تو جو ہے بہت ہی سخت آدمی ہے، بہت ہی یعنی مار دھاڑ کرنے بڑے آدمی تھے عمر ابن عاص. تو کہا دیکھو یہ تو اس کا ہے. اب جب باپ قریب سے گئے تو انہوں نے کہا ارے 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 بیٹو کہاں جا رہے ہو تم؟ تو دونوں نے کہا چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں بتاؤ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ نہیں آپ کہاں جا رہے ہو چچا؟ تو خالد بن ولید جری تھے, انہوں نے کہا چچا آپ کو اچھا لگے برا لگے ہم تو مدینہ جا رہے ہیں مسلمان ہونے. تو انہوں نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں مسلمان ہونے. تین کی جماعت بن گئی. اب جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دھیان دیا خالد بن ولید کی طرف, اور ام سلمہ نے زیادہ تر دھیان دیا عثمان بن ابی طلحہ کی طرف. خالد بن ولید کی وجہ سے مدینہ میں کئی عورتیں بیوائیں ہوئی تھیں, خالد بن ولید کی وجہ سے مدینہ میں کئی بچے یتیم ہوئے تھے, بہت لوگ شہید ہوئے تھے, وہ ذریعہ بنے تھے خالد بن ولید. لیکن جب خالد بن ولید پہنچے ہیں وہاں تو ایسا میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب میں یتیم بچوں کو بٹھایا, جو بچے یتیم خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے تھے, اور ان کے لیے چادر بچھائی. جب داخل ہوئے خالد بن ولید تو روایت میں یہ وہ بچے کہنے لگے اہلاً وسہلاً یا خالد بن ولید, کوئی شکایت نہیں, تم نے ایسا کیا تم نے ایسا کیا, اہلاً وسہلاً یا خالد بن ولید. خالد بن ولید کی نگاہیں نہیں تھی, بزرگ یہ کر کے دیکھتے نہیں تھے, شرم آتی تھی, شرم آتی تھی. خالد بن ولید کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ زندگی پر میں نے کبھی جی بھر کے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا معاملہ کیا اور یہ میرے ساتھ یہ اخلاق برت رہے. حضور نے پوچھا خالد کیوں آئے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا جنت میں جانے کے لیے آیا ہوں, یعنی مسلمان ہونا ہے, اشرف کو کلمہ پڑھ لو. رضی اللہ تعالیٰ میں بنے ام سلمہ کمرے میں سے دیکھ رہی تھی کہ عثمان بن ابی طلحہ مسلمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو عثمان بن ابی طلحہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن ابی طلحہ سے بات کر رہے تھے, ام سلمہ دعا کے لحاظ اٹھائی ہوئی تھی, اے اللہ اسے محروم مت کرنا, اے اللہ اسے محروم مت کرنا. جب کلمہ پڑھا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے عثمان بن ابی طلحہ, کلمہ نے لکھا ہے تو سجدے شکر کیا ام سلمہ نے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اسے محروم نہیں کیا. میں اس پر یہ سناتا ہوں کہ جتنے ہمارے اونچے اخلاق ہوں گے, بس ایک جملہ ایک قرآن شریف کی ایک آیت یاد رکھنا, یہ زندگی بھر کام دے گی. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو, کبھی کبھی خیر شیطان کی طرف سے بھی آ جاتی ہے. ہاں شیطان تو ہے شر والا, لیکن کبھی کبھی خیر وہاں سے بھی آتی ہے, کبھی کبھی فاسق فاجر سے بھی خیر آتی ہے. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا, ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت وہ مجھے سکھا گیا, آپ نے فرمایا تم مقصد تو جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا. اس لیے یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دیں گے, دنیا میں بھی خیر دیں گے مرنے کے بعد بھی خیر دیں گے, تمہاری اولادوں میں بھی خیر رکھیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز میں قرآن میں کہتے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ عرش والے کا فیصلہ ہے, جس نے بھلا کام کیا چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو, امریکہ کا رہنے والا ہو, بنگلے کا بنگلے میں رہنے والا ہو, جھونپڑے میں رہنے والا ہو, اچھا کام کیا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں اچھا کام کیا ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے. وعدہ ہے. مادی لائن میں اللہ کوئی وعدہ نہیں کرتے. تمہیں اولاد چاہیے, شادی کرو, تمہیں اولاد دیں گے, کوئی وعدہ نہیں ہے. مال چاہیے, دکان کھولو, تمہاری دکان کو چلائیں گے, کوئی وعدہ نہیں ہے. جب تمہیں اناج چاہیے, زمیندار کرو, تمہاری زمین میں سے اناج اگائیں گے, کوئی وعدہ نہیں ہے. انسان کا تجربہ ہے. کبھی دکان چلتی ہے, کبھی نہیں چلتی ہے, کبھی شادی کرتا ہے تو اولاد ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی. لیکن دین روحانی لائن میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں, ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے, ایک وعدہ. دوسرا وعدہ, مرنے کے بعد اسے ہم بہترین بدلہ دیں گے. اسی کو دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے ایمان لے آئے, تقوی اختیار کر لیا, ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. وعدہ ہے. دوسری جگہ, تیسری جگہ فرماتے ہیں, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. کتنا پیارا مضمون اللہ نے بیان کیا ہے. جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے گا, ایمان کی حالت میں کرے گا, پھر اس کی کوشش بھی کرے گا, اس کی کوشش ہمارے یہاں قابل قدر ہوگی. دنیا, دنیا ہم اس کو بھی دیں گے, دنیا اس کو بھی دیں گے. دنیا تو اللہ تعالیٰ ماننے والے کو بھی دیتے ہیں, نہ ماننے والے کو بھی دیتے ہیں. اور ایک جملہ یاد رکھنا, جو آدمی اللہ کا حکم توڑ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے اور اللہ اس کے قدموں پر خوب دنیا ڈالتا ہے, خوب دنیا, یاد رکھنا وہ آدمی اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. حکم الہی کو توڑ کر, نبی کا طریقہ چھوڑ کر دنیا قدموں میں آتی ہے, وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے, اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی. ہمارا آسٹریلیا کا سفر ہوا تو ایک بڑے میاں, وہاں آسٹریلیا میں زیادہ تر عرب ہیں, تو آپ کے ساؤتھ افریقہ کی کئی فیملیاں بھی آسٹریلیا منتقل ہوئی ہیں, پرتھ میں, سڈنی میں, میلبورن میں, کئی لوگ ہم نے دیکھے وہاں, سیدات بھی ہیں, بھیات بھی ہیں, یہ لوگ سب وہاں دیکھے. تو وہاں پر عربوں میں ہمارا بیان تھا, دو گھنٹے کا بیان ہوا عربوں میں, لیکن ساتھیوں نے محنت کر کے کچھ لوگوں کو جو ہے جمع کیا. تو گجراتی فیملی کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے گجرات کے ہیں, تھوڑی بات کر لینا ان میں. تو میں نے سب کو جمع کیا, عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ ان کو لے کر ہم بیٹھے. ایک بڑے میاں 80 سال کی ان کی عمر, وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا, جو آدمی اچھے عمل کرے گا اللہ اس کے روزے میں برکت دے گا, اور جو آدمی گناہ کرے گا اللہ اس کے روزے میں برکت نہیں دے گا. یہ بڑے میاں فوراً بول پڑے. مولانا مارا سمجھ میں نہیں آپ کو, مارا سمجھ میں نہیں آپ کو. تو میں نے کہا کہ کیوں, کیم نہیں آپ کو؟ یہ کہ مولوی صاحب وہ کوئی دیوس نماز نہیں پڑھوں, کوئی دیوس مسجد میں نہیں آؤں, کوئی دیوس اللہ نے حکم پورا نہیں کروں, نہ روزو رکھوں, نہ زکات آپوں, نہ حج کروں, અને હમ તો બધું જે છે. પણ મોલ સાહેબ મારા દુકાનમાં તમે આવો તો એટલી બરકત છે, એટલી બરકત છે, એટલી બરકત છે કે મોલી સાહેબ, અને બધું એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે, કે મારા છોકરા બી માશાલ્લાહ સેહત અચ્છી, હેલ્થ સારી એ લોકોની, અને અમારી મુરગીઓ જે છે એ બી અંડા બરાબર આપે, અને અમારે ઘરમાં બી બધું એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે, કે બીમારી નહીં, તો અમે તો ગુના કરીએ છીએ, તો અમને તમે તો બધા ઓલરાઈટ છીએ, ઓલરાઈટ. એ બડી મિયાને કહા. تو میں نے بڑی میاں سے کہا کہ چچا بات سمجھنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے؟ نہ مولانا سمجھنی ہے. بولے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, یہ آج پہلی نماز ہے جو آپ کے پیچھے پڑھی ہے یہاں. وہ بھی لوگ گش کر کے یہ کر کے مجھے لے آئے تو آ گیا. تو چلو بھی کہتے جو اللہ رسول کی بات سن لو تو سن لو, لیکن مولانا میں تو اللہ کا حکم توڑتا ہوں پھر بھی میرے یہاں سے خوب برکت ہے. تو میں نے کہا بات سمجھ رہی ہے یا ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا نا مولانا سمجھ نہیں, سمجھدار آدمی تھے. میں نے کہا کہ دیکھو آپ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے ہو, پھر بھی اللہ آپ کو مال بہت دے رہا ہے, آپ نے اس کا نام رکھا ہے برکت, لیکن اللہ نے اس کا نام رکھا ہے مہلت. یہ برکت نہیں ہے, یہ مہلت ہے. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب مہلت اتنے ہوں, مہلت کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈھیل. کہ مولانا صاحب ذرا اب سمجھاؤ نا ڈھیل. میں نے سمجھ نہیں پڑے ڈھیل ہوں مطلب. تو پھر میں نے ان کو کہا مثال لے کے سمجھاتا ہوں چچا آپ کو. آپ کے گھر میں آپ ایک چوہا آیا اور بچوں کی اسکول کتابیں خراب کر گیا, دودھ خراب کر گیا, تو آپ کیا کرتے ہو؟ ایک پنجرا لیتے ہو, پنجرے کے اندر آپ جو ہے روٹی لٹکاتے ہو, کوئی کھانے کی چیز لٹکاتے ہو. چوہا آتا ہے دیکھتا ہے کہ صاحب آج تو گھر کا مالک مجھ سے خوش ہو گیا, روزانہ مجھے جو ہے چکن میں جا یہ کچن میں جا کر چکن ڈھونڈنی پڑتی تھی, آج تو ماشاءاللہ روٹی بھی ہے, روٹلو اور اوٹلو بننے تھے. آپ نے گجراتی میں کہا روٹلو اور اوٹلو, کہ روٹی بھی ہے کوٹھی بھی ہے اور جو ہے وہ چوہا خوش ہوتا ہے. چچا خالی مجھے اتنا سمجھا دو کہ یہ آپ نے اس کے لیے روٹی کا جو انتظام کیا ہے یا اس کے لیے جو رہنے کا انتظام کیا اور وہ پنجرا بھی کھلا رہتا ہے, ہوائیں خوب آتی ہے خوب جاتی ہے, یہ آپ نے خوش ہو کر کیا ہے یا ناراض ہو کر کیا ہے؟ تو کہا نا مول صاحب ناراض ہو کے کیا ہے. اچھا میں نے کہا یہ ناراض ہو کے کیا آپ نے؟ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کیا؟ میں کہا ہاں. میں نے کہا آپ ہی کے گھر کے اندر توتا بھی ہوتا ہے, آپ نے پوپٹ کہنے انگلش میں کیا کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں, ہم لوگ توتا کہتے ہیں, بغبانا کہتے ہیں عربی کے اندر. تو وہ توتے کے لیے بھی آپ روٹی کا انتظام کرتے ہو, پنجرے کا انتظام کرتے ہو, لیکن خوش ہو کر کرتے ہو. تو اس کے لیے بھی روٹی کھوٹی کا کوٹھی کا انتظام ناراض ہو کر, اس کے لیے بھی روٹی کوٹھی کا انتظام خوش ہو کر. تو انہوں نے فوراً کہا مولانا سمجھی گئے ہو, سمجھ گیا. میں نے کہا کیا سمجھے؟ مولانا چوہے والی کھا رہا ہوں, چوہے والی مل رہی ہے, ناراض ہو کے اللہ دے رہا ہے. ہاں میں لگا آپ صحیح سمجھے, جو آدمی اللہ کا حکم توڑ کر زندگی گزارے گا اس کو چوہے والی روزی ملے گی, اور جو آدمی اللہ کا حکم پورا کر کے زندگی گزارے گا اسے اللہ توتے والی روزی دے گا, روزی اس کو بھی دے گا, روزی اس کو بھی دے گا, اس کو ناراض ہو کر دے گا, اس کو خوش ہو کر دے گا, محروم کوئی نہیں ہوگا. اس کو قرآن میں کہتے ہیں کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا. اللہ اس کو بھی دے گا, اس کو بھی دے گا. اس لیے آٹھ بجے تو مجھے بیان ختم کرنا ہے. میں ایک بات خالی سمجھا دوں آج آپ کو کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لو روزانہ سونے سے پہلے چار محبتیں اللہ کے سامنے خود پیش کرو. اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے, اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے, اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے, اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے. یہ چار محبتوں کا دعویٰ خود اللہ کے سامنے خود پیش کرو اور پھر اللہ سے کہو اے اللہ تو مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے. مولانا خانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے 40 دن تک اگر یہ محبتوں کا دعویٰ تم خود اللہ کے سامنے کرو گے میں گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ اللہ دین پر چلنے کی توفیق اللہ خود دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور پھر روزانہ اپنے گھر سے نکلو دین کی نیت سے نکلو. جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. آپ کی بیویاں کھانا پکائیں تو خالی مہمان کی نیت کر لے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. کھانا مہمان کی نیت سے پکاؤ, مہمان آئے گا تو مہمان کھائے گا, مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے بھائی, لیکن اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. کرو گے انشاءاللہ. اب جو ہے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں, دعا بھی کرنی ہے تھوڑی سی تشکیل بھی کرنی ہے کہ ہر آدمی یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو ہم پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے دعوت کے کام کا. بھائی پاڑیے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. یہاں جب بھی ہم آتے ہیں تو ہمیں کوئی یاد آئے نہ آئے لیکن بھائی پاڑیا ضرور یاد آتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کی تشکیل کی تھی مینا میں. یہ تھے بالکل کلین شیو اور بالکل لہیم شہیم. ابا گشت کر کے پکڑ کے لائے ان کو اور کہا کہ حاجی حاجی صاحب ہمارا ساتھ چلو. تو ان کو ہندوستان لے گئے, مجھے خوب یاد ہے. یہ ہندوستان لے گئے اور وہاں جا کر سب سے پہلا ان کا چلا لگوایا یہاں اپنا میوات کے اندر. جب میوات میں لگا تو ان کی داڑھی آ چکی تھی بھائی پاڑیا کی. جب وہ میوات میں چلا لگایا, جب میوات سے واپس آئے تو ابا کے پاس آ کر مل کر بہت رونے لگے بھائی پاڑیا, بہت روئے. بولے صاحب میں نے تو تمہیں افریقہ پاسوں موکلی دو. یہ واپس آیا تو ابا نے کہا کیوں؟ کہ مولوی صاحب بہت مچھر ہوتا تیاں اور تیاں جیسے نا بہت گرمی ہوتی. تو ابا نے کہا ان کی داڑھی میں دو مرے ہوئے مچھر میں نے نکالے ہیں داڑھی میں. تو ابا نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ سے افریقہ میں کام لے گا. یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. حضرت جی کے پاس لے گئے تو حضرت جی کے پاس جا کر بھی کہنے لگے حضرت مجھے تو ساتھ روپئے کپڑے کا بھیج دو, مجھے تو میں تو یہاں نہیں رہ سکتا, یہاں تو گرمی بہت یہاں کے لیے. حضرت نے کہا نہیں ایک چلہ اور لگا لو. جب وہ چلہ ان کا دوسرا لگا بمبئی کی طرف یا بنگلور کی طرف, اس کے بعد سے جو چلے 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 زندگی بھر ان کا چلہ پورا ہی نہیں ہوا اور پورے افریقہ میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر خوب بھائی پاڑیا کام کرتے رہے. ایک آدمی تھا جس نے پورے افریقہ کو ہلا دیا. اب آپ تو اللہ تعالیٰ ایسے کئی بھائی پاڑیا کو کھڑا کر دے گا. اس کے لیے کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جلدی جلدی نام لکھا دے پھر ہم دعا کر لیں. بتائیے کون تیار ہے؟ ادھر بھائی پاڑیا کی بستی ہے, یاد رکھنا کہ یہاں کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانا ہمارے مولوی اسماعیل. اور کون تیار ہے؟ کوئی نام لکھنے والا ہے بھائی؟ ہمارے سے بھی نام جان کا ہے. کیا نام؟ احمد.